أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ نے نور بلا ٹی وی کو جوائن کیا. ماہ محرم کے مناسبت سے بہت سارے پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیے. اس میں ہم نے نہضت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں جو مختلف زاویہ نگاہ تھے، جو مختلف پہلو تھے اس نہضت کے اندر، اس کے اوپر مختلف پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیے. ماہ سفر بھی انتہائی اہمیت کا حامل مہینہ ہے. اس مہینے میں بھی مومنین اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام کی عزاداری مناتے ہیں جس طریقے سے ماہ محرم میں عزاداری کی جاتی ہے. تو لہٰذا اس مہینے کے اندر بھی نہضت امام حسین علیہ السلام کی چونکہ یاد منائی جاتی ہے، اس کی طرف توجہ ہوتی ہے مومنین کی، اور اس مہینے میں بھی مومنین کے نفوس آمادہ ہوتے ہیں معارف اہل بیت کو اخذ کرنے کے لیے. تو لہٰذا ضروری ہے کہ اس مہینے میں بھی ہم ایسے ہی موضوعات پر گفتگو جاری رکھیں. ماہ سفر میں ایک اہم موضوع کہ جو بیان کیا جاتا ہے اور آج پوری دنیا کے اندر وہ مشہور ہو چکا ہے اور تمام افراد اس کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، تمام مکاتب فکر اس کے اوپر لکھنے پر مجبور ہیں، تمام دنیا کا میڈیا جو ہے اگرچہ چھپا رہا ہے اس کو لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں اس کو دکھانے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے، وہ ہے اربعین کی زیارت پر گئے ہوئے مومنین کا وہ عظیم و باشکوہ اجتماع کہ جو کربلا کے اندر جو ہے مومنین انجام دیتے ہیں، یعنی نجف سے چل کر کربلا کی طرف جاتے ہیں اور زیارت اربعین کو انجام دیتے ہیں. چونکہ اربعین ایک اہم موضوع ہے، اس کے اندر جو مختلف درس موجود ہیں ہمارے لیے اس پر گفتگو ہو، اس کے اندر جو مختلف پہلو موجود ہیں، اس کے اندر جو مختلف راز پوشیدہ ہیں اس کے اوپر ہماری گفتگو ہوگی. مختلف شخصیات کو یہاں پر اسی طریقے سے جیسے ماہ محرم میں تھا یہاں پر دعوت دی جائے گی اور وہ یہاں پر آ کر مطالب کو بیان کریں گے. آج ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جو کہ ایک مقدماتی بحث ہے اربعین کے لیے، وہ ہے کہ عدد اربعین یعنی چالیس کا عدد دینی ہماری کتابوں کے اندر کیا حیثیت رکھتا ہے، اس کا مقام کیا ہے. اس کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب مولانا غلام جعفر صاحب کو اور جناب مولانا جمشید علی صاحب کو. خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ تشریف لائے اور اس اہم موضوع پر گفتگو کریں گے. آغا صاحب، جیسا کہ میں نے مقدمے میں بیان کیا کہ آج ہماری یہ مقدماتی نشست ہے اور ایک مقدماتی موضوع ہے اور اہمیت کا حامل بھی ہے بہت زیادہ، تو کیا مقام حاصل ہے اس چالیس کے عدد کو دینی اس ماحول کے اندر، اور خود عدد کے حوالے سے آپ کیا بیان فرمائیں گے؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. جی بالکل، ایک انتہائی اہم ترین چیز ہے جو ہمارے دینی متون کے اندر موجود ہے. لیکن اس سے پہلے کہ میں عدد چالیس کے بارے میں کچھ بیان کروں، خود ماہ سفر جو اس کی آج یکم ہے یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. اس ماہ سفر کے بارے میں ہمارے پاس جو روایات آئی ہیں، خصوصی تاکید کی گئی معصومین علیہ السلام کی جانب سے کہ اس مہینہ کو مومنین کے لیے بلا اور مصیبت کا مہینہ قرار دیا گیا ہے. حالانکہ محرم میں بھی بہت زیادہ مصائب آئے ہیں اہل بیت علیہ السلام پر، لیکن ماہ سفر میں زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ اس مہینہ میں مومنین کے لیے بہت سخت مہینہ ہے. اس مہینہ کے کوشش یہ کریں کہ روزانہ تھوڑا بہت صدقہ دیں اللہ کی راہ میں، تاکہ چونکہ صدقہ کے بارے میں روایات ہیں کہ بلا اور مصیبت کو ٹال دیتا ہے، تاکہ آنے والی مصیبتوں اور بلاؤں سے ہم محفوظ رہیں. اور زیادہ سے زیادہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس ماہ سفر میں وہ جو دعائیں اہل بیت علیہ السلام کی جانب سے نقل ہوئی ہیں، ان دعاؤں کے ذریعہ ہم پروردگار عالم کے ساتھ رابطے میں رہیں، قرب الہی حاصل کرتے رہیں اور اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہوتے رہیں، تاکہ ان مصیبتوں اور بلاؤں سے محفوظ رہیں. تو جہاں تک 40 کا عدد ہے، دیکھیں دینی متون کے اندر اعداد ایک خاص تاثیر رکھتے ہیں، خصوصاً معنویات کے اندر، جو انسان کا ایک معنوی بودھ ہے اس کے اندر عدد کو ایک خاص حیثیت حاصل ہے۔ خاص جگہ پر آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اعمال نقل ہوئے ہیں، اس کو اتنی بار پڑھیں، اس کو اتنی بار انجام دیں، اس چیز کو اتنی بار آپ اس سے بچیں، اتنی بار یہ غذا کھائیں، تو بہت ساری چیزیں اعداد کے شکل میں ہمارے نقل ہوئی ہیں اور ان کا بہت زیادہ اثر ہے انسان کی زندگی پر، چاہے مادی زندگی پر ہو یا نہ ہو، مانوی زندگی پر بہت اثر ہے۔ تو یہ 40 کا عدد ان میں سے ایک ہے کہ جس کو بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، فقط قرآن میں نہیں بلکہ تورات و انجیل میں بھی موجود ہے، ہم انشاءاللہ بعد میں پیش کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اعداد ہم بعض وقت فقط دیکھتے ہیں کہ یہ عدد ہے، مثلا 40 ایک عدد ہے جو 39 کے بعد اور 41 سے پہلے ہے، یہ ایک عدد ہے فقط اس کو دیکھتے ہیں، لیکن عرب زبان میں بعض اعداد کو اس عدد ہونے کے علاوہ ایک خاص حیثیت حاصل ہو جاتی ہے۔ مثلا ہم اگر قرآن کو دیکھیں تو قرآن میں لفظ سبعون یعنی 70، اس کو ایک خاص حیثیت، خاص معنی دیا گیا ہے۔ سبعون اگر لغوی اعتبار سے دیکھا جائے، گنتی کے اعتبار سے دیکھا جائے، وہی لفظ 70 ہے جو ایک عدد سے پہلے آتا ہے، لیکن قرآن نے اس لفظ سبعون کو بمعنی کثرت استعمال کیا ہے۔ مثلا ایک آیہ مبارکہ میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا ہے کہ ان مشرکین کے لیے تم جتنی بھی استغفار کرو میں ان کو معاف کرنے والا نہیں ہوں۔ جس طرح لفظ سبعون کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کثرت کے معنی میں استعمال کیا ہے، ایک آیہ میں ذکر فرمایا ان تستغفر لہم سبعین مرتن فلن یغفر اللہ لہم، اگر ان مشرکین کے لیے تم 70 بار بھی استغفار کرو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اب یہاں مقصود یہ نہیں ہے کہ 71 بار 75 بار کرو گے تو معاف کر دوں گا، نہ، جتنی بھی استغفار کرو گے میں نے معاف کرنے والا نہیں ہوں۔ اسی طرح لفظ اربعین کو، جس طرح سبعون کو کثرت والا معنی ملا ہے، لفظ اربعین کو کمال والا معنی ملا ہے، کہ لفظ اربعین جہاں پر استعمال ہوتا ہے عدد سے ہٹ کر، دینی ثقافت میں اس کا معنی کمال ہوتا ہے۔ اور اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو روایات میں آیا ہے کہ اس دعا کو 40 دن پڑھو، مطلب یہ ہے کہ 40 دن آپ پڑھنے سے اس کمال تک پہنچ جائیں گے، اس دعا کا جو کمال ہے، معنوی اثر، کمال معنوی اثر ہے، وہ حاصل کر لیں گے۔ عدد اربعین خود اسلام سے پہلے تورات کے اندر اس کی اہمیت ذکر ہوئی ہے، انجیل کے اندر اس کی اہمیت ذکر ہوئی ہے، مصر قدیم میں اسلام سے پہلے اس 40 عدد کو انہوں نے ملاک بنایا ہوا تھا، علم نجوم والوں نے تقسیم کا، اس دور سے اس اربعین کے لفظ 40 کی ایک خاص اہمیت ان کو معلوم تھی اور وہ اس پر عمل کرتے تھے۔ لفظ اربعین جو جب ہم کہتے ہیں کہ کمال والا معنی اس کے اندر پایا جاتا ہے، اب اگر اس کمال والے معنی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اگر جائیں ان دینی متون کے اندر، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کیوں زیادہ تاکید کی گئی ہے 40 پر۔ من اخلص للہ 40 صباحاً، کہ خلوص، اب 40 دن خلوص کے ساتھ زندگی گزاریں تو وہ خلوص کا جو کمال ہے وہ آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ تو باقی بھی اعداد کے لیے آثار ذکر ہوئے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جس عدد کا ذکر ہوا ہے، البتہ قرآن کے اندر بھی ذکر ہوا ہے، انشاءاللہ ہم بعد میں بیان کریں گے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاکستانی ماحول میں اور انڈیا کے ماحول میں ایک چیز جو ہمارے لیے چلتی ہے وہ ہے چلے کاٹنا، کہ وہ چلہ بھی اسی 40 سے نکلا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن نے، روایات نے عدد 40 کو اہمیت دی ہے، لیکن انسان اپنی جانب سے اپنی من گھڑت جو ہے نا وہ چیزیں نکال لے، اعمال نکال لے، پھر اسلام کی طرف منسوب کر دے اور کہے کہ 40 دن اب یہ عمل کریں گے تو یہ آپ کو حاصل ہو جائے گا، یہ عمل کریں گے یہ حاصل ہو جائے گا، اس کی اسلام کے اندر کوئی اجازت نہیں ہے۔ یہ اس کی افراط اور تفریطی شکل ہے کہ 40 اپنے طرف سے جو ہے نا وہ چلے نکال لیتے ہیں اور پھر اس کے خاص اثرات جو ہمیں دیکھنے میں ملتے ہیں، اور پھر لوگوں کو بعض اوقات تنگ کرتے ہیں کہ بعض موجودات کو اپنے تابع کر کے لوگوں کی زندگی کو برباد کر دیا جاتا ہے۔ اس کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے، لیکن خود اربعین کا اثر بہت موجود ہے، قرآن کے اندر موجود ہے، روایات
اور یہ اثرات بھی وہی ہیں کہ جو روایات میں آ چکے ہیں، یعنی ہم اس پر جو ہے وہ اکتفا کریں گے۔ جس طرح آپ نے بیان فرمایا کہ معاشرے میں جو یہ ایک غلط چلے کا جو مفہوم ہے اس کی اسلام تائید نہیں کرتا ہے،
علمی اصطلاح استعمال کریں تو قدر متیقن پر اکتفا کرنا ہے، کہ جو کچھ روایات میں آیا ہے ہمیں اجازت نہیں ہے کہ اس سے بڑھ کر اپنی جانب سے جو ہم شروع کر دیں کہ یہ کام 40 دن کرنا اور 45 دن کرنا۔
بہت شکریہ آغا صاحب۔ آغا صاحب، انہوں نے بہت خوبصورتی سے بیان فرمایا کہ عدد اربعین کا کیا مقام ہے، اسلام میں اس کی اہمیت ہے، اور یہ بھی بیان ہوا کہ اسلام کے علاوہ بھی ادیان کے اندر عدد اربعین کو، 40 کے عدد کو ایک خاص مقام حاصل تھا۔ ہم چاہتے ہیں کہ اسلام ہی کے اوپر، دین اسلام کے اوپر جو ہے وہ اس کو فوکس کریں۔ میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ قرآن کے اندر 40 کے عدد کے بارے میں کیا بیان ہوا ہے؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دعائے خداوند عالم کے بارگاہ میں کہ خالق کائنات ہمیں معارف اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کو جاننے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، قرآن مجید میں کلمہ اربعین جو ہے، یعنی اربعین سے مراد یعنی 40، اربعین عربی کا لفظ ہے اور عربی میں اربعین کہتے ہیں یا اربعون، لیکن اردو میں ہمارے وہی 40، اور یہ 40 کا کلمہ یا کلمہ اربعین قرآن میں 4 مرتبہ آیا ہے، اور 4 دفعہ جو استعمال ہوا ہے وہ سورہ بقرہ کی 51 نمبر آیت میں، سورہ مائدہ کی 26 نمبر آیت میں، اور سورہ آراف کی 142، اور سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 میں کلمہ اربعین استعمال ہوا ہے۔ اور اس میں تقریباً 3 جگہ پہ یہ جو کلمہ اربعین ہے، یہ جناب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات سے ریلیٹڈ ہے، اور ایک دفعہ جو ہے وہ ایک اور چیز کی طرف اشارہ ہے جس کو ابھی بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم وہی سورہ احقاف میں جو 15 نمبر آیت ہے، جس میں یہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے متعلق نہیں ہے، تو ہم اسی کو شروع کرتے ہیں۔ آیت اس طرح ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ۔ یہاں پہ کلمہ اربعین، وَبَلَغَ 40 سَنَةً، یہاں پہ کلمہ اربعین استعمال ہوا ہے۔ تو پہلے تو اس آیت کا ترجمہ ہو جانا چاہیے کہ مطلب کیا ہے آیت سے، یعنی وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسان، ہم نے انسان کو یہ نصیحت کی ہے اور وصیت کی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے۔ اور حملت ہو امہ کرہم ووضعت ہو کرہا، کہ ماں جو ہے وہ بچے کو بڑی سختی کے ساتھ، مشکلات کے ساتھ اپنے پیٹ میں بھی رکھتی ہے، اور پھر وضع حمل بھی کرتی ہے، اور وہ بھی سختی اور مشقت کے ساتھ ہی ہے۔ پھر فرماتے ہیں وحمل ہو وفصال ہو 30 شہرہ، یہ جو حمل کا، یعنی جتنی دیر جو ہے عورت پریگننٹ رہتی ہے، یہ اور جو دودھ چھڑوانے کا دورانیہ ہے، اس پورے دورانیہ کی مدت معین کر رہا ہے قرآن، کہ یہ جو ہے 30 ماہ ہے۔ اب ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ یہ 30 ماہ کس طریقے سے بنتے ہیں، تو اس میں بیان ہوا ہے۔ دیکھیں، 2 سال تو قرآن نے واضح طور پہ دوسری آیت میں بیان کیا ہے کہ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ، يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ، کہ ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو 2 سال کامل جو ہے وہ دودھ پلائے۔ تو 2 سال جو ہیں وہ 24 مہینے بنتے ہیں، تو ساتھ میں جو ہے حمل کا جو پریگننسی ہوتی ہے، تو اس کا جو دورانیہ ہے قرآن کے مطابق حد اقل وہ 6 ماہ ہے، تو اس 6 ماہ کو ساتھ میں بلائیں گے تو وہ جو ہے 30 ماہ بن جائیں گے۔ تو یہ بھی اتفاقاً روایات میں ہے کہ یہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق یہ آیت ہے، کہ امام حسین علیہ السلام پہ فٹ ہوتی ہے یہ آیت، کہ امام حسین علیہ السلام جو ہے 6 مہینے جو ہیں وہ شکم اطہر میں رہے، اور بعد میں ان کی ولادت ہوئی۔ تو اس کے بعد آیت کہہ رہی ہے کہ حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، کہ ہاں یہاں تک کہ جب انسان جو ہے وہ طاقت اور توانائی تک پہنچ جاتا ہے، توانا اور طاقتور ہو جاتا ہے، اور پھر فرمایا کہ جب وہ 40 سال تک پہنچ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، قال رب اوزینی ان اشکر نعمتک، اے رب میں مجھے توفیق دے کہ میں تیری وہ نعمتیں جو تو نے مجھ پر کی ہیں میں ان کا شکریہ ادا کروں، اسی طریقے سے جو میرے والدین پہ آپ نے کی ہیں، اور میں اعمال صالح انجام دوں ترضی ہو، یہاں تک کہ تو میرے عمل سے راضی ہو جائے، واصلح لی فی ذریتی، اور میری اولاد کو میرے لیے جو ہے ان کی اصلاح کر، ان کو نیک بنا، انی تبتو الیک و انی من المسلمین، اور میں آپ کی طرف یعنی خدا کی طرف پلٹ رہا ہوں، و انی من المسلمین، اور میں سر تسلیم خم کرنے والوں میں سے ہوں۔ تو یہ آیت کا ترجمہ ہے۔ تو اس میں جو کلمہ ہے اربعین استعمال ہوا ہے، اس آیت کو اگر آپ پورا ایک عنوان دیں تو عنوان یہ بنے گا کہ انسان جو ہے 40 سال تک جو مفسرین نے عنوان دیا ہے اس کی فکری، جسمانی اور عقلی تربیت ہوتی رہتی ہے۔ جب انسان 40 سال تک جا کر پہنچتا ہے تو اس وقت ایک انسان پختہ انسان ہوتا ہے، جسمانی اعتبار سے بھی پختہ ہوتا ہے، فکری اعتبار سے بھی، عقلی اعتبار سے بھی انسان پختہ ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں پھر مثبت اور منفی بھی چیزیں آ سکتی ہیں۔ جس طریقے سے انسان نے اپنی تربیت کی ہے، یعنی اگر واقعاً اس نے اہل بیت یا طہار علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کے رستے کے اوپر اور اسلام کے رستے کے اوپر چلتے ہوئے 40 سال گزارے ہیں، تو واقعاً ایک متدین اور دیندار اور پختہ دیندار انسان ہوگا 40 سال کے عرصے میں۔ لیکن اگر نہیں ہے ایسا، افسوس کے ساتھ، تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ انسان اس لحاظ سے درست ہے کہ وہ دینی اعتبار سے تو پختہ نہیں ہوگا، لیکن غیر دینی ہونے کے اعتبار سے بھی پختہ ہو چکا ہوگا۔ پھر اگر آپ اس کو کوئی دینداری والی بات کریں گے تو وہ نہیں سنے گا 40 سال۔ تو بہرحال 40 سال جو کا عرصہ ہے یہ پختگی کا عرصہ ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے، تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس آیت میں کلمہ 40 جو ہے وہ استعمال ہوا ہے،
اور اس میں وہی کمال کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، جیسا کہ وہ آگے آیت پیغام دے رہی ہے کہ 40 سال کے ہونے کے بعد پھر وہ یہ جملہ ادا کرتا ہے۔
ظاہر سی بات ہے جب اس نے دینی تربیت کی ہوتی ہے اور پختہ ہو چکا ہے، وہ پختہ دین، چونکہ قرآن کی نظر میں بھی وہ انسان مراد ہے جو دیندار انسان ہے، کیونکہ جب وہ پختہ ہو جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر جو ہے اللہ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہے جو اللہ نے نعمات عطا کی ہیں، نہ فقط اپنے اوپر بلکہ جو والدین کے اوپر اللہ نے نعمت عطا کری ہے۔ پھر دیکھیں تینوں اعتبار سے، اپنے بھی بات کر رہا ہے، اپنے والدین کی بھی بات کر رہا ہے، پھر کر رہا ہے وہ اصل اہلی فی ذریتی، اور اپنی اولاد کی بھی بات کر رہا ہے۔ تو یہ کلمہ 40 جو ہے اس آیت میں استعمال ہوا ہے اور اس کا یہ معنی ہے، اور روایات میں ذکر ہوا ہے کہ جب انسان جو ہے وہ 40 سال تک پہنچتا تو پھر 40 سال سے آگے انسان جو ہے وہ آہستہ آہستہ ضعیف اور بزرگی کی طرف جو ہے وہ سفر کرتا ہے۔ تو دوسری آیت، اب آتے ہیں ہم وہ آیات، تین آیات جن کے اندر جو تینوں آیات حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے مربوط ہیں۔ پہلی آیت سورہ بقرہ کی ہے کہ آیت اس طریقے سے ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، کہ ہم نے جناب موسیٰ سے وعدہ کیا 40 راتوں کا۔ تو یہ اس وقت کا واقعہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری آیت بھی، اس کو بھی ساتھ ملا لیتے ہیں، کہ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، کہ جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اس آیت کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ پہلے 30 راتوں کا وعدہ کیا گیا، پھر اللہ نے 10 جو ہے اور ملا دیں، اور پھر یہ کل جو ہے 40 راتیں ہو گئی۔ تو یہ اس وقت کی بات ہے کہ جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا گیا کہ وہ کوہ طور پہاڑ پہ آئیں اور ان کو جو ہے کتاب الہی یعنی تورات جو ہے وہ عطا کی جائے۔ تو اس کے لیے جناب موسیٰ علیہ السلام نے 40 راتیں گزاریں اللہ کی بارگاہ میں۔ تو اس کو جو مفسرین نے نام دیا ہے وہ یہ ہے کہ مناجات حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے 40 راتیں جو ہیں وہ اللہ سے خالص کر دی ہیں اور اللہ سے مناجات کی ہے۔ تو یہ 40 کا عدد بھی دیکھیں، بالآخر کوئی راز تو ہے خالق کائنات نے 40 راتوں کی بات کی ہے، یہ زیادہ بھی ہو سکتا تھا، کم بھی ہو سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا، 40 راتوں کا انتخاب کیا گیا۔ تو یقیناً اس کے اندر کوئی حکمت ہے جسے ہم نہیں جانتے۔ اس کے بعد جو چوتھی آیت ہے، چونکہ دو آیتوں کا ہم نے اکٹھا کر دیا تھا، چوتھی آیت یہ ہے کہ قال فإنها محرمۃ علیہم 40 سنة۔ اس آیت کے متعلق جو ہے تھوڑا چونکہ مقدمہ بیان کرنے کی ضرورت ہے، وہ اس طریقے سے تھا کہ جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے قوم بنی اسرائیل کو لے کر جو ہے ایک مقام پہ پہنچے، اور پھر جناب موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو کہا، قرآن کی آیت ہے کہ یا قوم مدخل الارض المقدسۃ، اللہ کی ارض مقدس، اس سرزمین مقدس میں آپ جو ہے داخل ہو جائیں۔ اور ارض مقدس کی جو تفسیر میں ذکر کیا گیا، اس سے مراد کیا ہے فلسطین کی زمین ہے، کہ فلسطین میں آپ جو ہے داخل ہو جائیں۔ تو آگے سے بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ ہم اس زمین میں داخل، اس سرزمین پہ نہیں جائیں گے، داخل نہیں ہوں گے۔ کیا وجہ بیان کی؟ وجہ یہ بیان کی کہ وہاں پہ جبار اور ظالم لوگ رہتے ہیں، ہم نہیں جائیں گے۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ وہاں پہ جائیں، جب آپ جائیں گے تو وہ نکل جائیں گے، ٹھیک ہے، وہاں سے۔ لیکن انہوں نے جواب میں کہا کہ فذهب انت وربک، آپ جائیں، آپ اور آپ کا خدا جائے، فقاتلا، آپ جا کر ان سے لڑائی کریں، انا ہا انا قائدون، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں آرام سے۔ تو پھر یہاں پہ زہر جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ خدایا میرے پاس تو میرا بھائی ہے اور میں خود ہوں، اور تو میرے پاس کوئی نہیں ہے، ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، اس فاسق قوم اور میرے ہمارے درمیان جو ہے آپ جدائی کر دے۔ تو وہاں پہ خالق کائنات نے فرمایا کہ قال فإنها محرمۃ علیہم 40 سنہ، کہ ان لوگوں پہ یہ حرام ہے کہ یہ اس سرزمین میں داخل ہوں. کتنے سال؟ 40 سال. 40 سال تک یہ فلسطین کی سرزمین میں یہ بنی اسرائیل کی قوم داخل نہیں ہو سکتی. یتیہون فی الارض، یہ سرگرداں رہیں گے زمین میں، یہ بالکل پریشان رہیں گے اور یہ اس سرزمین پہ داخل نہیں ہوں گے. یہاں پہ دیکھیں اس کو بھی ایک عنوان جو دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ خداوند متعال نے ایک فاسق معاشرہ، اس کی جب سزا دی ہے، جب اس کو مجازات کیا ہے، تو خالق کائنات نے 40 سال کے عرصے کی سزا دی ہے. اور اس میں بعض مفسرین نے یہ بھی ذکر کیا ہے چونکہ 40 سال کے عرصے تک جو ہے پہلے والی جو نسل ہوتی ہے وہ ختم ہو چکی ہوتی ہے اور ایک نئی نسل جو ہے وہ آ جاتی ہے، تو پھر بعد میں جناب یوشع ابن نون نے جو بعد والی نسل آئی تھی ان کو لے کر اور سرزمین پہ داخل ہوئے تھے، وہ جو پہلی فاسق قوم تھی وہ حق نہیں رکھتی تھی کہ اس سرزمین پہ داخل ہوں. تو یہاں پہ بھی خالق کائنات اگر نے کسی کو مجازات کرنی چاہیے تو 40 سال کا عرصہ جو ہے وہ دیا ہے، تو 40 کا عدد جو ہے وہ مہم ہے. دیکھیں ایک اور مورد بھی میں چھوٹا سا بیان کرتا چلوں، چونکہ یہ قرآن سے مربوط ہے اس لیے بیان کر رہا ہوں، البتہ روایت بھی اس کے ساتھ ہے، کہ جہاں پہ سورہ یونس میں ایک آیت ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام جو ہے کہتے ہیں کہ یہ آل فرعون اور یہ فرعون جو ہے ہماری بات نہیں مان رہے، تو اب ان کے اوپر عذاب ہی آنا چاہیے، عذاب آئے گا تب یہ سیکھیں گے ہماری بات یہ مان نہیں رہے ہیں. تو وہاں پہ خالق کائنات نے کہا کہ قد اجیبت دعوتکما، آپ کی یہ جو دعوت اور یہ جو دعا ہے، یہ بد دعا جو ہے یہ قبول کر لی گئی ہے. لیکن آگے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دعا تو جناب موسیٰ علیہ السلام کی قبول ہوگی کہ ان کے اوپر عذاب آئے گا، لیکن عذاب کب آیا ہے؟ 40 سال کے عرصے کے بعد آیا. یعنی خالق کائنات نے حتیٰ فرعون کو بھی 40 سال کی مہلت دی تھی کہ شاید وہ راہ راست پہ آ جائیں اور دین حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قبول کر لیں گے، لیکن 40 سال کا عرصہ جو ہے وہ درمیان میں رہا اور اس کے بعد جو ہے خالق کائنات نے عذاب دیا چونکہ انہوں نے دین حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبول نہیں کیا. تو یہاں پہ بھی ایک 40 سال کا عرصہ جو ہے،
یعنی اب واقعا جب اس قسم کے ہم آیات دیکھ رہے ہیں کہ ابھی روایت کی طرف بھی آئیں گے، دیکھتے ہیں 40 کا عدد بار بار تکرار ہو رہا ہے، تو آہستہ آہستہ یہ چیز احساس ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ 40 کے عدد میں کوئی تاثیر ہے، حکمت ہے. اب بعض چیزیں اگر ہم نہیں پہنچ سکتے اس تک وہ ہمارا نقص ہے، وإلا اس کے اندر کوئی حکمت اور کوئی راز حتماً پوشیدہ ہے. لیکن اس بات کی طرف توجہ رہے ناظرین کی، جیسے پہلے بھی بیان ہوا ہے کہ یہ 40 کا عدد اگرچہ دین کے اندر ہم بیان کر رہے ہیں خاص مقام رکھتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی طرف سے ہر عمل کے اندر، ہر میدان کے اندر 40 کے عدد کو ایک مبارک ایک عدد بنا دیں، مقام خاص جو ہے اس کا سن رہے ہیں اس کو بنا دیں، اپنی زندگیاں اس کے مطابق جو ہے وہ کرنے لگ جائیں. ہم یہاں پر شریعت کے پابند ہیں اور دیکھ رہے ہیں شریعت نے جہاں جہاں 40 کا ذکر کیا ہوا ہے اس کو ہم یہاں پر بیان کر رہے ہیں، اور اسی کے مطابق ہی ہم نے پھر اپنی زندگی کو دیکھنا ہے کہ آیا یہ ہم پر فٹ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، لیکن اپنی طرف سے ہم ایجاد نہیں کریں گے. آغا صاحب، یہاں تک تو ہمارے لیے واضح ہو گیا کہ قرآن بھی جو ہے بعض موارد میں 40 کا عدد جو ہے وہ بیان کر رہا ہے، اور وہاں سے یہ احساس بھی ہو رہا ہے کہ کوئی خاص خصوصیت حاصل ہے اس 40 کے عدد کو. ہم اب آتے ہیں چونکہ اسلام کا جو ایک دوسرا اساسی ترین منبع ہے وہ روایات ہیں معصومین علیہ السلام کی، تو روایات کی طرف آتے ہیں کہ روایات میں کس طریقے سے 40 کے عدد کو بیان کیا گیا ہے اور اس کے اندر مختلف اس کی تاثیرات کو بیان کیا گیا ہے.
جی بالکل، ایسے ہی ہے کہ روایات میں معصومین علیہ السلام نے 40 کے لیے بہت زیادہ، اگر آپ خصال شیخ صدوق اٹھا کر دیکھیں رحمت اللہ علیہ، تو انہوں نے ایک پورا باب بیان فرمایا اس 40 کا، کہ بہت ساری روایات لے کر آئے ہیں کہ جن میں معصومین علیہ السلام وہ 40 والے عدد کی مختلف تاثیرات بیان فرما رہے ہیں. مثلا ایک مشہور ترین روایت ہے من اخلص للہ 40 صباحاً، بعض تعبیر کے مطابق ظاہرت جناب الحکمہ ہے، بعض میں جرت جناب الحکمہ ہے، دونوں روایات معصومین علیہ السلام سے ہیں. ظاہرت جناب الحکمت من قلب ہی علی لسانے، کہ جو شخص 40 دن تک قربتاً اللہ، وہ خلوص جو شرط اول قبولیت اعمال ہے، اگر کوئی شخص 40 دن تک اس خلوص کے ساتھ پروردگار عالم کی بارگاہ میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس 40 دن کے خلوص کے بدلے اس کے دل میں چھپے ہوئے حکمت کی باتیں اس کی زبان پر لے آتا ہے، اور پھر وہ جب گفتگو کرتا ہے تو لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ فقط حکمت بھری گفتگو کر رہا ہے، یہ کسی کو نقصان والی گفتگو نہیں کر سکتا، یہ غیبتیں نہیں کر سکتا، یہ گلے شکوے نہیں کر رہا، یہ فقط اللہ کی اور اللہ کے دن کی گفتگو کرتا ہے. یا ایک اور مشہور حدیث کا جو ہمارے علماء میں بہت مشہور ہوئی ہے، من حافظ من امتی 40 حدیثاً مما یحتاجون الیہ من امر دینہم باسہ اللہ یوم القیامت فقیہاً عالمہ، جو شخص بھی دین کے جس کا جو محتاج ہے دین کا، دین کے بارے میں 40 احادیث کو یاد کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو روز قیامت فقیہ عالم محشور فرمائے گا۔ اب دیکھیں کہ اسی طرح ایک اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نقل ہے، من حافظ من امتی 40 حدیثا من سنت کنت لہ شفیہ، جو شخص 40 میری احادیث کو حفظ کرے گا، یاد کرے گا، نقل کرے گا، عمل کرے گا، لوگوں تک پہنچائے گا، میں اس کے روز قیامت شفاعت کروں گا۔ اہل سنت کے منابع میں یہ جو حدیث ہے اس کے الفاظ وہاں پر یہ ہیں کہ ادخلتہ فی شفاعتی، کہ میں اس کو اپنی شفاعت میں داخل کر لوں گا، کہ یہ 40 احادیث نقل کرنے، اس پر حفظ کرنے اور عمل کرنے کا اثر یہ ہے قیامت کے دن، کہ قیامت جب محشور ہوگا تو فقیہ عالم اگرچہ مدرسے میں نہ گیا ہو، اس نے رسمی طور پر مدرسہ نہ دیکھا ہو، اس میں عالم کے صنف میں نہ گیا ہو، لیکن اسے 40 احادیث آتی ہیں تو روز قیامت اللہ تعالیٰ اسے فقیہ عالم محشور فرمائے گا، یا دوسری حدیث کے مطابق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اسے نصیب ہوگی۔ انہی احادیث کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے بہت سارے علماء نے کتابیں لکھی ہیں، جن میں سب سے زیادہ مشہور اور بہترین اخلاقی کتاب جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی چہل حدیث کی کتاب، اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے، فارسی میں بھی موجود ہیں، جناب شہید اول کی کتاب ہے اسی چہل حدیث کے نام سے، شیخ بحیر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، شیخ شہاب الدین کی کتاب ہے، بہت سارے علماء نے 40 احادیثیں لکھی ہیں اور ان کی شرح بیان فرمائی ہے۔ اسی طرح امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے، اذا مات المؤمن حاضر جنازتہ 40 رجلا من المؤمنین، یہ جو ہم جنازہ میں جاتے ہیں اور آخری دعا پڑھتے ہیں نا، کہ جس میں ہم الفاظ بولتے ہیں اللہم انا لا نعلم منہ الا خیر وانت اعلم بہ منا، اگر امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کسی مومن کے جنازے میں 40 مومن آ کر کہہ دیں، یہی کلمات دہرا دیں، اللہم انا لا نعلم منہ الا خیر وانت اعلم بہ منا، قال اللہ تبارک و تعالی انی قد اجزت شہادتکم وغفرت له مما لا تعلمون، میں نے تمہاری شہادت کو قبول کر لیا اور اس کے وہ گناہ معاف کر دیے جو ابھی تک میں نے آپ سے چھپائے ہوئے تھے، کیونکہ وہ ستار الوجوب ہے، بہت سارے گناہ ہمارے سے چھپائے ہوئے ہوتے ہیں، دوسروں سے چھپے ہوئے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے وہ گناہ بھی معاف کر دیے جو تم نہیں جانتے تھے۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسی دعا مبارکہ عہد کے بارے میں، کہ جو صبح کی نماز کے بعد الحمدللہ ہمارے پاس روٹین ہے، پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، جو شخص 40 دن تک اس دعا کی تلاوت کرے گا وہ شخص قائم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے مددگاروں سے ہوگا، اور اگر ان کے ظہور سے پہلے مر بھی گیا تو اللہ تعالیٰ ان کے ظہور کے بعد اس شخص کو زندہ کرے گا اور اسے موقع عطا کرے گا کہ یہ قائم آل محمد علیہ السلام کی خدمت کر سکیں۔ اسی طرح کہ ایک اور حدیث آئی ہے جو ہم نماز شب میں بھی بہت زیادہ تاکید کی ہمارے علماء نے، کہ نماز وتر میں جائیں تو 40 مومن کا نام لیں، حقیقت یہ جو حدیث ہے یہ مطلقہ ہے، اس نماز وتر کے ساتھ مربوط نہیں ہے، بلکہ عام طور پر ہم جب دعا کر رہے ہوتے ہیں اس کا طریقہ کار جو مصنف فرمایا وہ یہی فرمایا ہے، من قدم 40 رجلا من اخوانہ فدعا لہم ثم دعا لنفسہ استجیب لہ فیہم وفی نفسہ، اگر کوئی شخص اپنے دعا کرتے وقت اپنے لیے دعا کرنے سے پہلے 40 مومنوں کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دعا ان مومنین کے بارے میں بھی قبول کر لیتا ہے اور اس کے بارے میں جو دعا ہوگی وہ بھی قبول کر لے گا۔ تو 40 مومن کے لیے دعا کرنے کا اثر یہ ہوا کہ اس شخص کی دعا جو ہے نا وہ قابل استجابت ہو گئی۔ یا ابھی چونکہ اربعین حسینی سے ہمارا موضوع ہے، ایک آخری حدیث اور تمام کروں، کہ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام یا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام میں سے کسی ایک سے مربوط ہے، زرارہ کو فرمایا ان السماء بکت علی الحسین 40 صباحا بالدم وان الارض بکت علی الحسین 40 صباحا بالسواد وان الشمس بکت 40 صباحا بالکسوف وان الملائکۃ بکت 40 صباحا علی الحسین، سورج بھی، ملائکہ خدا بھی، آسمان بھی، زمین بھی، اس دنیا کی ہر چیز 40 دن تک حسین بن علی پر گریا کرتے رہے۔ تو یہاں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہت مثلا مسجد کے آپ احکام اٹھا کر دیکھ لیں، مسجد کے ادھر ادھر 40 گھروں تک کہا گیا ہے کہ جو 40 گھروں تک موجود ہے مسجد کے پڑوس میں وہ مسجد میں ہے، وہ مسجد کا ہمسایہ شمار ہوتا ہے، یا خود ہمسایوں کے اگر جو بہت زیادہ روایات میں تاکید کی گئی ہمسایوں کے حقوق کی، وہ 40 گھر تک چاروں طرف
مسجد میں بھی اسی طرح، اپنے گھر میں اسی طرح، کہ ہمسائے 40 گھروں تک چاروں طرف تمہارے ہمسائے اور حقوق رکھتے ہیں، مسجد بھی یہاں رکھتی ہے۔ بہت زیادہ 40 کی احادیث اور 40 کی حدیث جو ہے وہ روایات میں موجود ہیں۔
جی بہت شکریہ آ صاحب، انہوں نے تو احادیث سے ایک مطلب جو بیان کیا وہ یہ کہ اس میں ایک مثبت تاثیر نظر آ رہی ہے کہ اگر 40 دن یہ عمل کیا تو اس کی مثبت تاثیر یہ ہوگی۔ ہمیں بعض روایات میں ملتا ہے کہ اگر کسی نے معصیت انجام دی یا کوئی فعل انجام دیا 40 دن تک تو منفی تاثیر بھی وہ رکھتا ہے۔ میں چاہوں گا ان حدیث کے اوپر روشنی ڈالیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض چیزیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی زندگی میں معمولاً پریشانیاں اور مشکلات جو ہیں آتی رہتی ہیں، اور یقیناً یہ جو دنیا ہے یہ مشکلات کا گھر ہے، اور روایت میں ہے کہ مومن جو ہے ہر 40 دن میں ایک ناگوار واقعہ اور حادثہ اس کے ساتھ پیش آتا ہے۔ اب ناگوار ضروری نہیں ہے کہ بہت زیادہ ناگوار ہو، ممکن ہے وہ یعنی زیادہ سخت نہ ہو، تھوڑا بہت سختی ہو، تھوڑا بہت اس میں کوئی پریشانی ہو، مشکل ہو، تو بہرحال یہ مشکل اور پریشانی جو ہے ہر 40 دن میں ایک مرتبہ مومن کے ساتھ پیش آتی ہے۔ تو مومنین کو گھبرانا نہیں چاہیے، اور کبھی کبھی اگر مشکلات آتی بھی ہیں، بلکہ اس کی وجہ بھی روایات کے اندر بیان کی گئی کہ یہ جو ہم مشکلات آتی ہیں یا پریشانیاں آتی ہیں مومن کے لیے، بالآخر اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہے، ایک فائدہ جو ذکر کیا گیا وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے 40 دن کے اندر جو ہے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، یعنی اگر جب ظاہر سی بات ہے جب انسان کے اوپر کوئی پریشانی یا مشکل آتی ہے تو یقیناً وہ خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ خداوند متعال 40 دن سے زیادہ اپنے بندے کو دور نہیں رکھنا چاہتا، تو وہ اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ دوسری چیز جو بیان کی گئی ہے کہ وہ ظاہر سی بات ہے انسان ہے، معصوم تو نہیں ہے، گناہ کرتا ہے، تو ان 40 دنوں کے اندر جو اس نے گناہ کیے ہوتے ہیں خداوند متعال اس مشکل اور پریشانی کو اس گناہ کا کفارہ بنا دیتا ہے، ان گناہ کو معاف کر دیتا ہے اس پریشانی کی وجہ سے۔
تو
یہ اس کی مثبت تاثیر بنتی ہے، لیکن مشکل اور پریشانی یہ انسان کے ساتھ آتی ہے اور مومن کے ساتھ۔ بعض جیسے کہ آپ نے کہا کہ بعض گناہ ہیں ان کا منفی اثر ہے اور 40 دن تک جو ہے وہ منفی اثر رہتا ہے۔ وہ ایک چیز جو بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ اگر کوئی شخص خدا نخواستہ شراب پیتا ہے تو یہ جو شراب کا اثر جو ہے نا یہ 40 دن تک رہتا ہوتا کیا ہے 40 دن تک روایت کے الفاظ ہیں کہ 40 دن تک شراب خوار کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو اس کی ایک جو علت بیان کی گئی ہے، کیا وجہ ہے کہ چلیں مطلب اس شخص نے آج شراب پی ہے، آج کی نماز کہہ لیں یا 5 دن اور کہہ لیں، لیکن 40 دن تک جو ہے اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس میں بھی امام صادق علیہ السلام سے ایک روایت ہے کہ دراصل ہوتا کہ جب بھی کوئی انسان کوئی چیز بھی کھاتا ہے، اب اس سے وہ شراب کی بات نہیں ہو رہی، کوئی چیز جو بھی کھاتا ہے اس کھانے کا اثر جو آج کھائے گا 40 دن تک اس کا اثر ہڈیوں میں محفوظ رہے گا۔ تو اگر کوئی شخص خدا نخواستہ آج شراب پیے گا تو 40 دن تک جو ہے اس شراب کا اثر اور نجس چیز جو ہے اس کے وجود میں رہے گی، اور اسی وجہ سے اس کی نماز جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے کہا گیا کہ ہاں شراب خوار اگر 40 دن کے اندر توبہ نہیں کرتا، شراب تو اس نے پی لیے، گناہ کر لیے، لیکن وہ توبہ نہیں کرتا 40 دن کے اندر اور اسی حالت میں وہ مر جاتا ہے، تو کہا گیا ہے کہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز جو بیان کی گئی ہے کہ حرام لقمہ حرام کی، اگر کوئی شخص جو ہے وہ حرام کھاتا ہے، لقمہ حرام جو ہے وہ کھاتا ہے، تو 40 دن تک اس کا عمل جو ہے درگاہ الہی میں قابل قبول نہیں ہے، کوئی بھی جو نیک عمل انجام دے گا وہ قبول نہیں ہوگا۔ اب اس میں بھی وہی وجہ ہے، لقمہ حرام چونکہ کھانے کی بات ہو رہی تھی، تو جب وہ کھائے گا تو 40 دن تک اس لقمے کا اثر جو ہے وہ رہے گا اس کے اندر، تو اس کے آپ میں جو مخالف بھی وہی بات ہوگی، اگر لقمہ حلال کھائے گا تو وہ بھی 40 دن تک اثر رکھتا ہے، تاثیر رکھتا ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی لقمہ حرام خدا نخواستہ کھاتا ہے تو 40 دن تک اس کا اثر رہے گا، اور اس میں اس کی کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ بلکہ ایک روایت کے الفاظ ہے کہ اگر کوئی لقمہ حرام کھاتا ہے تو 40 دن تک اس کی دعا مستجاب نہیں ہوتی، تو یہ بھی وہی وجہ ہے کہ دعا کیوں نہیں مستجاب ہوتی۔ اور ایک اور چیز جو روایات کے اندر بیان کی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص غیبت کرتا ہے کسی کی، اور اگر جب تک اس جس کی غیبت کی ہے اس مومن سے جا کر رضایت نہیں لیتا، اس کو راضی نہیں کرتا، تو 40 دن تک اس کا نماز اور روزہ جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگا جس شخص نے غیبت کی ہے۔ تو بہرحال یہ منفی آثار ہیں جو چند ذکر کیے گئے روایات۔
بہت شکریہ آغا صاحب، تشریف لائے، آپ نے ایک اہم موضوع پر گفتگو کی۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ 40 کا جو عدد ہے یہ اسلام کے اندر ایک خاص مقام رکھتا ہے، اس کو ایک خاص منزلت حاصل ہے کہ جس کی طرف مختصر طور پہ آپ کی خدمت میں اشارہ ہوا ہے، لیکن دوبارہ تاکید کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی طرف سے اپنے اعمال کے اندر 40 کے عدد کے ساتھ اعمال جو ہیں وہ انجام دینا شروع کر دیں، جیسا کہ خرافاتی بعض فکریں موجود بھی ہیں چلوں کے نام سے کہ جس کے اندر شریعت کے احکام کو پامال کرتے ہوئے چلے کیے جاتے ہیں اور شریعت اس کی بالکل اجازت نہیں دیتی، بلکہ ہم انہی چیزوں پر اکتفا کریں گے کہ جو روایات کے اندر بیان ہوئی ہیں اور انہی پر اسی طریقے سے عمل کریں گے۔ انشاءاللہ ہم اپنے اس سفر کے جو موضوعات ہیں ان کے اس تسلسل کو جاری رکھیں گے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے نئے موضوع کے ساتھ، نئی شخصیات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
پیرمردی اومد خدمت حضرت هادی در سامرا، اومد که حضرت محاصره بنی عباس بودن. گویم نه رسول الله، من سال پیشم اومدم خدمتتون و حالا اومدم شما رو زیارت کنم، میخوام پیاده برم کربلا. امام خیلی دعاش کردم، بعد فرمودن پارسال که اومدی پیش من و همون پارسال میخواستی پیاده بری، پسر تو عروستم بودم، اونا چطور امسال نیومده؟ گفت عذر داشتم. یک کسی به پیرمرده گفت خب در محضر امام بگو مسئله رو. گویم نه رسول الله، پسرم و عروسم تو پیاده روی کربلا به دست ماموران متوکل کشته شدن. امام عین داغ دیده گریه کردن، هم به اون پسر هم به عروسش دعا کردن، به خود پیرمردم دعا کردن و عجیبه که نفرمودن هنوزم اینا سر کارن، خطر هست نرو، فرمودن برو و منم دعا بود هست. یعنی اگر در حرکت به سوی ابی عبدالله احتمال قریب به یقین ضرر داده بشه، ائمه مجوز دادن بری. اما همین امامان ما فرمودن اگر در راه حج واجب احتمال خطر بدین، تکلیف حج ازتون ساقط. اما تکلیف رفتن زیارت ابی عبدالله ساقط.
اینجا مرکز مقاومت هست.